Dur kan ilk defa Muhammed Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد رسالت اور حقیقت امامت کے عنوان کے تحت جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے اور کل امامت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی کہ کس طرح امام کی شخصیت ہے اور واقعات کی مدد سے کسی حد تک اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اسی سورہ توبہ کی آخری آیت جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جو آیت خطبے میں میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم اس آیت کے بعد 129 آیت ہے جو آخری آیت ہے سمجھ لیجئے کہ جہاں رسول خدا سے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ اگر یہ پیٹ موڑ کے جا رہے ہیں کفار یا منافقین خدا نے دیکھے معین نہیں کیا کہ یہ کفار کی حالت بتا رہا ہوں یا منافقین کی ہمیشہ اگر خدا کفر کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو یہاں پر کفر کی بات ہے اگر نفاق کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو منافقت کی بات ہے فی قلوبہم مرضون ان کے دلوں میں مرض ہے تو ایک خاص قسم کے نفاق کی بات ہو رہی ہے اور اگر خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تولو یعنی پیٹ موڑ کر جو جا رہے ہیں منہ پھیر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو منافق ہے مسلم بھی ہے کلمہ پڑھ رہا ہے رسول کے ساتھ ہے لیکن رسول کی بات نہیں مان رہا مختلف الفاظ پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رسول کی بات نہیں مانتے شقاق کا لفظ استعمال کیا شقاق شق کرنا ایک چیز کو دو حصوں میں توڑ دینا ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پھل ہے فرض کیجئے ناریل ہے آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو آپ کہتے ہیں شق ہو گیا سر جب پھٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سر شق ہو گیا پہاڑ درخت بیچ میں سے اگر درار پڑ گئی تو کہا جاتا ہے درخت شق ہو گیا تو اب جب شقاق کا لفظ وہاں پر استعمال کیا کہ جو رسول خدا کی امت میں ہیں رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن امت میں رہتے ہوئے کام ایسے کرتے ہیں کہ امت دو حصوں میں بٹ جائے تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ لوگ تھے یہ ان کی حرکتوں پر دلالت کرتی ہے ان کی حرکتوں کی جانب اشارہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے تھے اب یہ تو میں کوئی حدیث نہیں پڑھا قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو نماز میں رسول خدا کے ساتھ صبر نہیں کر پا رہے کہ نماز پوری ہو جائے خطبہ پورا ہو جائے جنگوں میں میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں آپ کے سامنے تو پھر پروردگار نے کہا کہ اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کر جائیں تو فقل حسبی اللہ علیہ توکل تو میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر میں نے توکل کر لیا ہے، صرف اور صرف خدا پر توکل کر لیا ہے۔ وہ ہوا رب العرش عظیم، اور وہ خدا عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں تک بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام واقعات جو میں نے آپ کو بتائے کہ جس کے اندر کٹھن واقعات، کڑے واقعات، بڑے تلخ واقعات، اہم گھمبیر واقعات، کہ جس میں رسول خدا نے جناب امیر مومنین سے مدد مانگی۔ اگر توکل خدا پر کر لیا تھا رسول خدا نے، اگر رب عرش عظیم کے ساتھ تعلق تھا اور خدا پر بھروسہ تھا، تو ہمیشہ علی بن ابی طالب سے مدد کیوں مانگی؟ رسول قرآن کی آیت کے خلاف جا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کا لازمہ یہ ہے کہ علی سے مدد مانگو۔ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اب وہ پوری تفصیل تو یہاں پر، بہرحال آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے اور آپ بھی سمجھ میں آ جائے کہ سلسلہ فکر کہاں سے جڑا۔ امامت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، تھوڑا سا ایک آپ کو آج کے دور کے حساب سے ایک مثال دوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وسیع تر مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ ریڈیو سنتا ہوں، نہ ٹی وی دیکھتا ہوں۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ مولانا نے فلاں پر لگا دی، مولانا نے فلاں پر جملہ چست کر دیا۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر سیاست ریاست کی بات ہو، اور میں کرتا بھی نہیں ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ کسی سیاستدان نے کو بیان دیا ہو، اس پر لگ جائے، تو میں نے پہلے بتا دیا، نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کی اوقات پتہ ہے آدمی کو، تو اب پڑھنا چھوڑ دیا کئی سالوں سے۔ ریڈیو تو ختم ہو چکا ہے، ٹیلی ویژن الحمدللہ کہ وہ بھی، اس کی توفیق بھی سلب ہو گئی ہے، تو نہ مجھے کوئی جتلا، نہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے کہ جو مجھے کوئی خبریں بتائیں۔ تو یہ صرف اور صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو انسانی سماج کی ایک عادت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں براڈر پکچر کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلا خنجر آپ کی پیٹھ میں گھوپیں گے۔ یہ براڈر پکچر، ہم وسیع تر مفاد میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ وسیع تر مفاد ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوستوں، آپ 10 سال 20 سال پرانے، آپ کی پیٹ میں خنجر گھونپ دیں گے، آپ کو بھیڑ چڑھا دیں گے اپنے مفادات کی۔ یہ بشر عام، سیدھا سادہ آدمی، وسیع تر مفاد میں کام کرنا پڑ گیا۔ لہذا دوستوں کو بناتے وقت دیکھ لیجئے کہ وہ وسیع تر مفاد کہتا کس کو ہے۔ یہ جو بشر ہے جس کی نگاہ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، یہ کہتا ہے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا۔ ہم سنتے ہیں اکثر یہ جملہ، بھائی یہ کرنا پڑ گیا، آپ جانتے ہیں ایسا تھا۔ وہ نگاہ جس کی نگاہ آسمان اور زمین کو دیکھ رہی ہے، جب وہ وسیع تر مفاد میں کام کرے گا، تو بہت، دو شقے ہیں، دو جملے ہیں، دو کلاسیفیکیشنز ہیں، دو ڈویژنز ہیں، دو جملوں میں بات کروں گا میں۔ جب بھی وہ وسیع تر مفاد کو دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو زمین اور آسمان جس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ دوسروں کو اپنے مفاد کی بھیڑ چڑھائے، کیونکہ خدا کا نمائندہ یہ ہے، تم بھیڑ چڑھ جاؤ، ہم سکون سے بیٹھے رہیں۔ لیکن آپ امامت کی زندگی میں دیکھیں گے کہ وسیع تر مفاد کا جب بھی موضوع اور مرحلہ آیا، امام نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی گردنوں کو کٹوایا، سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اس بات کو سمجھیے، یعنی ممبر سے بیٹھ کے قوم کو درس اخلاق دینا اور ہے، اور جو آپ ممبر سے باتیں کہہ رہے ہیں، اس پر خدا آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے۔ امیر مومنین نے خطبہ دیا، دیکھیے آسان کروں آپ کی مشکل کو، پنجتن کے علاوہ خدا کے پاس کچھ نہیں ہے جو اپنے رسول کو جس کا تحفہ دے سکے۔ کائنات میں پنجتن سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی پنجتن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رسول کی روح سے جڑے ہیں۔ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے، آپ اس بات کو سمجھیے۔ لہٰذا ان کی نورانیت کیا ہے؟ قرآن کی مسلسل آیتیں چل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ کس طرح سے رسول خدا نے اور ان کے گھر والوں نے، اسلام میں جو کچھ ہے وہ یا رسول کا ہے، یا علی کا ہے، یا سیدہ کا ہے، یا خدیجہ کا ہے، ابو طالب کا ہے، فاطمہ بنت اسد کا ہے، حسن حسین کا ہے، یا حسن حسین کے بچوں کا ہے، علیہم افضل الصلوات والسلام۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اذا احمر البعث واحجم الناس قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ، امیر مومنین کے جملے ہیں یہ. اگر کسی اور کے جملے ہوتے جنگ کے بارے میں, امیر مومنین جنگوں کے بارے میں بتانے جو رسول خدا کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں, اگر یہ کسی اور کے جملے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کو جنگوں کا کیا پتا, یہ پچھلی صفوں میں ہوتے تھے. سرکار علی بن ابی طالب اتنے آگے ہوتے تھے کہ خبر ہی نہ تھی کہ پچھلی صفوں میں ہو کیا رہا ہے. لہٰذا امیر مومنین کے جملے ہیں یہ. اور اگر علی بن ابی طالب کی ذوالفقار نہ ہوتی, خدیجہ کا پیسہ نہ ہوتا, خدیجہ کے نواسے اور نواسیاں نہ ہوتے تو اسلام کہاں پڑا ہوتا کسی کو کچھ نہیں پتا. لہٰذا آپ داستان شروع ہوتی ہے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے گھر سے, ختم ہوتی ہے جناب ابو خدیجہ کے نواسوں پر. اس کے آگے جو کچھ ہے وہ اپنا چل رہا ہے, دنیا کا سارا کاروبار آپ انہی پہ جڑے رہیے, آپ متصل رہیے پنجتن سے. پنجتن سے بڑھ کر پروردگار عالم کے پاس کوئی تحفہ ہے ہی نہیں کہ جو وہ مسلمانوں کو دے سکے, مومنین کو دے سکے. فرمایا کان اذا احمر البعث واحجم الناس قدم اهل بیته فوقع بهم اصحابه. جب بھی جنگ کے شعلے بھڑک کر سرخ ہو جاتے تھے, امیر مومنین فرما رہے ہیں جنگ نہیں چھڑتی تھی, جنگ کے شعلے بھڑک کر سرخ ہو جاتے تھے, قدم اہل بیت ہی, رسول خدا اپنے اہل بیت کو آگے بھیجتے تھے, فوقع بہم اصحابہ, اور اہل بیت کو آگے رکھ کر اصحاب کی جان بچایا کرتے تھے. یہ بغیر صلوات کے تو نہیں سننا چاہیے تھا یہ جملہ آپ کو. اہل بیت نبی کے گھر والے اصحاب کو بچا رہے ہیں, لہذا مسلمانوں کو بھی اگر بچنا ہے تو صحابہ کی سنت پر چلیں. صحابہ کی سنت یہ ہے کہ اہل بیت کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤ. فقدم اہل بیت ہی فوقع بہم اصحابہ, اپنے گھر والوں کو آگے کرتے تھے, فوقع بہم اصحابہ, اپنے گھر والوں کے ذریعے اپنے اصحاب کو بچائے. فقتل من قتل, فرمایا قتل ہوا وہ جو قتل ہوا. فقتل عبیدہ بن الحارث یوم بدر, بدر میں ہاں میرا چچا جناب عبیدہ, حارث نام ہے حضرت ابو طالب کے ایک اور بھائی کا, تو اس کا مطلب ہے عبیدہ بن حارث کون ہوئے, امیر مومنین کے چچا زاد بھائی ہوئے, رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہوئے. واقعہ کیا ہوا تھا؟ اچھا بدر میں آپ کو پتا ہے کہ امیر مومنین حمزہ اور عبیدہ گئے تھے. واقعہ یہ ہوا تھا, اب کفار مکہ سے مجھے مدد لینی پڑ رہی ہے امیر مومنین کی فضیلت بتانے کے لیے. ہوا یہ کہ جب بیچارے سیدھے سادھے اصحاب آئے رسول خدا کے, ہوتا کیا تھا, بچے سنے نوجوان بچے, کہ پہلے پہلوان نکلتے تھے جو فن سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے, وہ آتے تھے چار پانچ تین جتنے بھی, اور مد مقابل کے بھی آتے تھے, مقابلہ ان کے درمیان ہوتا تھا. جب مقابلہ ہو جاتا تھا, اب جس نے جس کو مارا تو اس کے لشکر کا حوصلہ بلند ہو جاتا تھا, ہمارے پہلوان نے آپ کے پہلوان کو مار دیا. پھر جب تک پہلوانوں کی جنگ چلتی رہتی تھی, ایک ایک دو دو کر کے لوگ چلتے تھے, پھر جب وہ ختم ہو جاتے تھے, اگر فرض کیجئے کہ رات کی تاریکی پھیل گئی ہے, تو جنگ کو اگلے دن کے لیے موقوف کر دیا جاتا تھا. جب تین اصحاب نکلے رسول خدا کے, مکے والوں نے دیکھا, اب مکے میں کون, بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ جو بہت پیسے والے تھے, مستقبل استکبار کرنے والے, اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے, انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ دیکھو محمد, ابرز علینا اکفانا, ہمارے ہم پلہ بھیجو. یعنی رسول خدا کے ساتھ جتنے رہنے والے مکے والے ہر ایک کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھ رہے. دوسرا جملہ, مکے والے جو اپنا ہم پلہ سمجھ رہے ہیں, کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پیسے والا بھیجو ہماری طرح؟ عرب کی ایک عادت ہے کہ اگر عرب کوئی قتل ہوا تو کس کے ہاتھوں قتل ہوا, اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو کس کو قتل کیا, اگر کسی بہادر کے ہاتھوں قتل ہوا تو یہ اس کی شان ہے کہ وہ بہادر کے ہاتھوں قتل ہوا, اور اگر اس نے کسی بڑے بہادر کو قتل کیا تو یہ اس کی شان ہے کہ اس نے کسی بہادر کو قتل کیا. مکے کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ سیدھے سادھے لوگ آئے ہیں, دو منٹ تلوار نہیں چلے گی اور یہ زیر ہو جائیں گے, کہا ان کو مار کر اپنا نام تاریخ میں لکھوائیں کہ ان کو مارا, یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے ہم پلہ بھیجو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پلہ بڑے پیسے والے تھے, جو کفار کے لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ بڑے پیسے والے تھے, جو آئے وہاں سے وہ سب کے سب غریب لوگ تھے, حمزہ, عبیدہ, علی. اس کا مطلب ہے کفار مکہ کی نظر میں پیسہ معیار نہیں تھا, اگر پیسہ معیار ہوتا تو کہتے واپس بھیجو. ان کی نظر میں معیار یہ تھا کہ مکے کے دو خاندان تھے, ایک خاندان شیطنت میں, دشمنی اسلام میں, نفاق میں,
ہند جگر خار جیسی حرکتیں اس میں مشہور تھا، اور دوسرا بنو ہاشم کی جو پاکیزگی، طہارت، بلندی اور مردانگی اور فتوت میں. کہا کہ ایسا تو آئے کہ مکے کے جو دو خاندان تھے جو ساتھ ساتھ پیرلل چلتے تھے وہ تو آئے ہمارے سامنے. لہٰذا آپ نے توجہ کی، بات یہاں پیسے کی نہیں ہو رہی. علی، حمزہ، عبیدہ گئے تو جناب امیر فرمانے فقتل عبیدہ یوم بدر، بدر کے دن عبیدہ قتل ہوئے، وقتل حمزہ یوم احد، قتل ہوئے حمزہ احد کے دن، آپ کو پتہ ہے واقعات. وقتل جعفر یوم موتا، میرا بھائی جعفر موتا کی جنگ میں شہید ہوا. سوال ہے آپ سے، توجہ کے ساتھ سننا، کتنے نام دیے جناب امیر نے؟ تین، دو چچا ایک بھائی. کتنے نام دیے؟ تین. تو صرف یہ تین مرے تھے؟ دسیوں جنگیں ہو چکی ہیں سرکار، سینکڑوں مسلمان مر چکے ہیں. کیا خصوصیت ہے جناب امیر نے؟ دو چچاؤں کا ذکر کیا آپ نے، ایک اپنے بھائی کا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، وقع بہم اصحابہ اذا فوقع بہم حر الاسن والرماح، رسول خدا اپنے گھر والوں کے ذریعے تلوار اور نیزوں کی آگ سے بچاتے تھے اپنے اصحاب کو، تلوار اور نیزوں کی تیز دھار سے بچاتے تھے اپنے اصحاب کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح سنیے اب ذرا توجہ کے ساتھ. جب پہلوان پہلوان کو مارے گا تو جس کے لشکر کے پہلوان زیادہ مریں گے اس کا نفسیاتی، اس کی نفسیاتی سطح نیچے آ جائے گی، اس کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا. علیکم السلام، اس کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا. جس کے پہلوان قاتل ہوں گے ان کا موریل ہائی ہو جائے گا، ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا. جب حوصلہ بلند ہوگا تو مد مقابل کے لشکر میں حملہ کرنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے. اب جو مد مقابل کا لشکر حملہ کرے گا تو تلوار اتنی جافشانی سے نہیں چلائے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ ان کے پاس ایسے پہلوان ہیں جو بڑی بہادری کے ساتھ تلوار چلاتے ہیں. لہٰذا اب جو دشمن کی تلوار اور نیزوں کی چمک ہوگی اور جو ان کی دھار کی کاٹ ہوگی، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، اب ان میں وہ حوصلہ نہیں ہوگا. حوصلوں کو دشمن کے توڑتا کون تھا؟ بنو ہاشم توڑتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ جب ہم پہلوانوں کو مار دیتے تھے تب دو بدو جنگ شروع ہوتی تھی. اور پھر فرمایا حمزہ شہید ہوئے احد کے دن، بدر میں عبیدہ شہید ہوئے، موتا میں جعفر شہید ہوئے. اب امیر المومنین، خدا کی قسم، آپ نہج البلاغہ کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، عادت ڈالیے نہج البلاغہ کو پڑھنے کی. شرم کا مقام ہے کہ زبردستی انسان واٹس ایپ کھول کے، کیوں نہیں آ رہا میسج اس میں، کیوں نہیں آ رہا، دیکھ رہا کسی نے کیا کہ نہیں کیا. ابا یہ قبر میں کام نہیں آئے گا، جس کا ضروری میسج ہے دیکھو بند کرو. نہج البلاغہ کھول کے دیکھنے کی عادت ڈالو، قرآن کھول کے پڑھنے کی عادت ڈالو. علی بن ابی طالب کی شخصیت کے ذائقے کو اپنی روح کی زبان پر احساس کرو اس کا. یہ علی بن ابی طالب نہیں ہے جو مجلسوں میں بتایا جاتا ہے. علی بن ابی طالب چھپا ہوا ہے اپنی ذات کی تہوں میں، کچھ ذرا مہین سی رتی برابر چیز دکھے گی نہج البلاغہ میں جا کر. یہ مجلس میں دو چار پانچ جملے کون کیا بتا پائے گا؟ لہٰذا علی بن ابی طالب کی شخصیت کو محسوس کیجئے، چکھیے نہج البلاغہ پڑھ کے کہ کس طرح سے، اور شروع کیجئے خطوط کے ذریعے. فرمایا کہ وہ ارادہ من لو شئت ذکر تو اسمہ. کیا واقعا یہ تو پہلی بغیر تکلف کے کہہ دوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک یہ جملہ پہنچ پائے گا، کیونکہ عربی جناب امیر کی ترجمہ کروں تو کیا خاک پہنچے گی بات آپ تک، لیکن کوشش کروں گا پہنچ جائے. اور چاہا رسول اللہ نے کہ اس کو بھی شہید کروا دیں کہ اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں. یہ خط کہاں جا رہا ہے؟ دمشق جا رہا ہے یہ خط. ولیکن آجالہم عجلت ومنیتہ عجلت، لیکن کیا کیا جائے کہ جو چلے گئے میرے دو چچا اور میرا بھائی، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا. آجالہم عجلت، عین سے عجلت، بہت جلدی ان کی موت نے آ کر ان کو دبوچ لیا، اور ایک بچا ہوا ہے جس کی موت کی مہلت ابھی باقی ہے. کون بچا ہوا ہے وہ؟ کون بچا ہوا ہے جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، جس کے نام پر درود پڑھتے ہو، جس سے مدد مانگتے ہو؟ کیونکہ جناب امیر کا مسئلہ ہے، مجھے شرم نہیں آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ جملہ آپ تک منتقل ہوا ہی نہیں ہے اپنی گہرائی کے ساتھ. اس کے لیے کئی برس تک نہج البلاغہ کے صفحات پہ نگاہیں گاڑنی پڑیں گی، در کرو. آپ نے سمجھا بڑا سادہ سا جملہ ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین کی شخصیت کو نہج البلاغہ کے اوراق کے ذریعے نہیں سمجھے، اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اتنے سادے الفاظ میں علی بن ابی طالب نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ بخدا حق ادا نہیں ہو سکا اس کا، لیکن کیونکہ جملہ مجھے بتانا تھا اس لیے میں نے بتایا، اور مجھے یقین تھا کہ ادا نہیں ہو سکتا، آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکے گا یہ جملہ، لیکن اپنے ذہنوں میں رکھو. وَالْعَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ، اور ارادہ کیا رسول اللہ نے اس کو بھی شہید کرنے کا کہ جس کو شہید کروانا چاہتے تھے. کل کا جملہ یاد بھول گئے، اپنے بھائی علی کو میرا بابا جنگ کے شعلوں میں پھینک دیتا تھا. تو اگر پھینکنے والا اس نیت سے جائے، اپنی جان بچا کر بھاگ کے آ جائے، تو کیا فرق ہوا رسول کے بھائی میں اور ان لوگوں میں جو میدان چھوڑ کے آتے تھے؟ جملے کا حق ابھی بھی ادا نہیں ہوا. آپ کیا مولانا کیا چاہتے ہیں کہنا؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں علی بن ابی طالب کو اپنے وجود کی اس گہرائی کے ذریعے اپنے وجود میں اتارو کہ جہاں تک خود تمہارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا. سمدرک کرنے کی عادت ڈالی علی بن ابی طالب کو، اور فرمایا کیا فرمایا؟ ولیکن آجالہم عجلت ومنیتہ عجلت. یہاں الف سے، حمزہ سے، عین سے، ان سب کی موت آ چکی تھی، وقت آ چکا تھا، موت نے انہیں جلدی آ کر اپنے ساتھ لے گئی، اور ایک بچا ہوا ہے اس کو مہلت دی گئی ہے. یہ جملہ آپ نے سنا، اپنے ذہن میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ جملہ امیر المومنین نے زمین پر آ کر کہا ہے. اس سے پہلا جملہ آسمان پہ جا کے کہا تھا. اب عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ آسمان پہ نہیں گئے تھے، مطلب یہ کہ جملہ آسمانی ہے، لہذا اب زمین پر آ کر کہا یہ جملہ. فیا عجبا للدهر صرت یقرن بی من لم یسع قدمی ولا له سابقۃ کسابقتی. فیا عجبا للدهر، مجھے تعجب ہے زمانے پر کہ زمانے نے مجھے اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا کہ جو میرے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. علی بن ابی طالب نے کہا یہ، کائنات میں کوئی بھی علی بن ابی طالب کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی سوائے رسول اللہ. وہ کہیں آگے ہیں رسول اللہ، خود رسول اللہ جناب امیر سے رسول ہیں، جو کمال جناب امیر کے پاس ہیں وہ رسول اللہ سے آئے. لہذا فیا عجبا للدهر صرت یقرن بی من لم یسع قدمی ولا له سابقۃ کسابقتی، میرے نام کو اس کے ساتھ جوڑا جانے لگا کہ جو میرے قدموں تک نہیں پہنچ سکے گا، اور نہ اس کا اسلام میں تاریخ میں وہ خدمات ہیں جو میری ہیں. لہذا اب آپ نے سمجھا، یہ جو آپ امام حسین کے نام سے مرد آباد زندہ باد لگاتے ہیں نا، یہ امام حسین کی شان نہیں ہے، سید الشہداء کی شان ہے صلی اللہ علیہ. حسین پر خدا درود بھیجے، حسین ابن علی پر امیر المومنین درود بھیجے، حسین ابن علی کے دشمنوں پر لعنت ہو، حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت ہو، شان حسین ابن علی ہے. خوب توجہ کے ساتھ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں جب ڈالتا ہے، اور اہل بیت کی معرفت کے سلسلے میں جب اپنے خطوط کو، رستوں کو معین کرتا ہے، تو ہر ایک کے دروازے پہ جا کے کشکول لے کے نہیں کھڑا ہوتا، یا مفاد الجنان پہ جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ پہ جاتا ہے، نہج البلاغہ پہ جاتا ہے، حدیثوں کی کتابوں پہ جاتا ہے، مقتل میں جاتا ہے، مستند چیزیں پڑھ کر اپنے ذہن میں اہل بیت کی معرفت کے خطوط کو معین کرتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ امیر المومنین کا مرتبہ ہے. لہذا امامت کی ایک اور کیفیت آپ کی سمجھ میں آئی کہ بلاؤں کو ٹالتی ہے امامت. اب اگر آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا تو اس بات کو سمجھیے کہ آپ کے اور ہمارے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلم علیہ. ارے یہ کیا بیٹا جوش ہے، یہ گھر کا بنا ہوا ہے. لہذا فرمایا آخری امام نے ہمارے کہ بی یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف میرے ذریعے تم لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں. لہٰذا یہ خود ایک موضوع ہے باقاعدہ ہمارے عقائد کے لحاظ سے کہ وقت کے امام سے مدد کیسے مانگی جائے. مفاتح الجنان میں جا کر دیکھیے آپ, شیخ عباس قمی نے کتنے استغاثے بلند کی لکھے ہیں وہاں پر, نقل کیے کہ جو امام زمانہ سے مدد مانگنے کی دعائیں بتائی ہیں, جو امام زمانہ سے مدد مانگنے کے طریقے بتائیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ مشکلات کو دور کر سکے, وہ ہستی اس وقت حضرت حجت ہیں. اور کوشش انسان کرے, محنت کرے انسان, گھر سے باہر نکلے, جو طریقے بتائیں عبادتوں کے, مدد مانگے صاحب الاسر والزمان سے. کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہے اس گھرانے کی, اس گھرانے کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے رسول کی مدد کی ہے. تو سرکار ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ لہذا مدد ہمیشہ خانوادہ نبوت سے آئے گی, خانوادہ رسالت سے آئے گی. اب یہاں سے بات آگے, کل جو میں نے خطبہ پڑھا تھا, ابن عباس کو جو خط لکھا جناب امیر نے, ولا تحسبن ابن ابیک, اے ابن عباس اپنے دادا کے پوتے کو, اپنے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ابن عباس کے دادا امیر المومنین کے دادا ایک ہیں, اپنے دادا کے پوتے کو یہ مت سمجھو, ولا اسلمہ الناس متخشیان متضرعان, کہ جب لوگ تمہارے چچازاد بھائی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو علی ڈر جائے گا, گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا. ولا سلسل زمام للقائد, اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ جو علی ابن ابی طالب اپنی لگامیں کسی کو دے دے کہ مجھے جہاں لے کر جانا جائے. ولا موت یا زہر للراکب المتقاعد, اور جو شخص گھوڑے پر بیٹھ چکا ہے بیچارہ بھاگ رہا ہے کہیں, علی اس کے کندھوں پر سوار ہو کر کہیں بھاگ نکلے. خوب توجہ کیا آپ نے, جو میں نے کہا تھا براڈر پکچر, مجھے اپنی جان بچانی ہے, یہ شخص بھاگ رہا ہے, اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے چلا جاؤں؟ علی ابن ابی طالب اپنی منفیت کے لیے کبھی کسی کو استعمال نہیں کرے گا. یہ اتنا معمولی ہے لفظوں کے حوالے سے, اور اتنی عظیم بات ہے معنی کے حوالے سے کہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور کہہ نہیں سکتا اس طرح سے. یعنی گھر میں جو امیر المومنین صدقہ و خیرات کرتے ہیں, حسن حسین بھوکے سوتے ہیں, سیدہ بھوکی سوتی ہیں, منطق تو یہ کہتی ہے عام بشری کہ بھئی یہ رسول کے نواسے ہیں, لیکن ولایت کا مرحلہ یہ کہ یہ اس طرح سے رسول خدا سے جڑ چکے ہیں. اب وہ معراج کا واقعہ اگر وقت ہوا تو سناؤں گا کہ جو تین وعدے خدا نے لیے رسول اللہ سے امامت کے سلسلے میں, وہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ جو تین وعدے لیے تھے پروردگار عالم نے رسول اللہ سے معراج کے وقت, اس میں سے تمام کے تمام وعدے امامت پر آ کر منطبق ہوتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے امامت کے سلسلے میں وعدے لیے تھے رسول اللہ سے. لیکن بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب بھی کہا کہ پروردگار یہ میں وعدہ دیتا ہوں, دوسرا وعدہ دیتا ہوں, تیسرا وعدہ, دیکھو محمد تیسرا وعدہ تم یہ دو کہ تمہارے بعد تمہارے بھائی علی پر ظلم ہوگا, اس پر سب و شتم کیا جائے گا, اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا, اس کے حق کو غصب کیا جائے گا, اس کے اوپر تعدی اور تجاوز ہوگا. اس مقام پر آ کر رسول خدا نے فرمایا, پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں, وَمِنْكَ التَّوْفِيقُ, پروردگار توفیق تیری جانب سے ہوگی. ان دو وعدوں کے سلسلے میں نہیں فرمایا, جب علی کا نام لیا خدا سے پھر توفیق طلب کی. یعنی ذات علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ پروردگار کہے کہ اے محمد تمہاری موت کے بعد, تمہاری شہادت کے بعد علی ابن ابی طالب کے ساتھ یہ کام ہوں گے. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی, کام ہوں گے علی کے ساتھ. دل دھڑک رہا ہے رسول خدا کا, سمجھے آپ اپنے امام کا مرتبہ. وعدہ لینا چاہیے تھا علی سے, وعدہ لیا رسول سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب اس مرحلے پر ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے پاس اپنا کچھ نہیں چھوڑا, جو ہے رسول کو دے دیا. یا رسول اللہ معراج پر گئے, میری طرف سے وعدہ دیا, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ نے وعدہ دیا, آپ کا وعدہ میں نبھاؤں گا. اب چلیے, وہ تو آسمان تھا, دنیا پر زمین پر آئیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حکم دیا رسول خدا کو کہ دنیا کو حقیر سمجھو. فَصَغَّرَ مَا صَغَّرَهَ اللَّهُ وَحَقَّرَ مَا حَقَّرَهُ اللَّهُ. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, خدا نے حکم دیا محمد دنیا کو حقیر سمجھو, دنیا کو چھوٹا سمجھو. فَصَغَّرَ مَا صَغَّرَهُ اللَّهُ, تو اللہ کے رسول نے دنیا کو چھوٹا سمجھا کیونکہ خدا نے دنیا کو چھوٹا سمجھا. وَحَقَّرَ مَا حَقَّرَهُ اللَّهُ, اور رسول خدا نے اس کو حقیر سمجھا, اس کی تحقیر کی جس کو خدا نے حقیر سمجھا. جملہ سنا آپ نے, جس کی خدا نے تحقیر کی اس کی رسول خدا نے تحقیر کی, جس کو خدا نے حقیر کیا اس کو رسول خدا نے حقیر کیا, جس کو خدا نے کہا بے قیمت چیز ہے، رسول خدا نے اس کو بے قیمت مانا. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقیر جس جانو، چھوٹا جانو، بے قیمت، کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی. توجہ ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا، اے محمد دنیا کو حقیر سمجھو. اب مولانا فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِينَا حُبُّ مَا حَقَّرَهُ اللَّهِ يَحُبُّ مَا عَبْغَزَهُ اللَّهِ لَكَفَى بِنَا شِقَاقًا وَمُحَادَّةً عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر ہم میں صرف یہ صفت ہو، جناب امیر فرما رہے ہیں، اگر ہم میں صرف یہ صفت ہو کہ جس کو رسول خدا حقیر اور بے عزت سمجھ رہے ہیں، عزت کے لائق نہیں سمجھ رہے، جس چیز کو رسول خدا حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو اہمیت دیں، یہی صفت ہم میں ہو، بقیہ ہم پورے دین پر عمل کریں، تو کافی ہے کہ یہ کہا جا سکے ہمارے بارے میں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. اچھا، دوسری حدیث. یہ حدیث تو ایسی ہے کہ یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام فرشتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. سئل عن اعظم الناس قدرن، کچھ حدیثیں ہوتی ہیں چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں، سئل اعظم الناس قدرن، چار حرف ہیں، چار لفظ ہیں، لیکن جملہ پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ بتائیے سب سے بڑا کون انسان ہے جس کی قدر و قیمت عظیم ترین ہے؟ فرمایا کیا، کس جگہ پر جا کر جملہ، میں جملے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، معنی معنی تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ من لا یرا لنفس الدنیا قدرا، جیسے اس نے سوال کیا ویسے مولا نے جواب دیا، کون ہے جو عظیم ترین قدر و قیمت کا مالک ہے؟ مولا فرمایا وہ شخص جو دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنے لیے پیمانہ عزت قرار نہ دے. یعنی میں اپنی بات کروں، آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کل سے یہاں پر پانچ لوگ بیٹھے ہیں، یہ دنیا ہے. کسی کی تقلید ہوتی ہے 50 لاکھ تقلید کرتے ہیں، ایک کی تقلید ہوتی ہے 50,000 کرتے ہیں، یہ دنیا ہے. جب تک کوئی بھی بات مہر تصدیق امام وقت تک نہ پہنچے دنیا ہے. مولانا انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، وہ یہ نہ پڑھتے ہیں، وہ مجلس پڑھتے ہیں، رات کو اتنا رش ہوتا ہے، دن کو اتنا رش ہوتا ہے، یہ فلاں، یہ تمہیں یقین ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ میری مجلس امام عصر کے مہر تصدیق لگی ہے؟ نہیں ہے، دنیا ہے. اگر لطف ہو جائے تو کچھ ہو جائے گا، لطف نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے. ہے ہمت اس بات کو برداشت کرنے کی؟ 10,000 لوگ تھے، میں نوحہ پڑھ رہا تھا، 20,000 لوگ ماتم کر رہے تھے، عشرہ تھا پورا. دوسرے دن گیا، 5 لوگ ماتم کر رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے لوگ. وہ دوسرے صاحب آپ سے اچھا نوحہ پڑھ رہے ہیں، دل میں کیا ہوگا؟ میرے نگاہیں حسین ابن علی کی طرف ہیں یا نگاہیں مجمع کی طرف ہیں؟ معمولی معمولی لوگوں کے پیروکار نہیں ہو تم. دنیا ان کی ٹھوکر میں نہیں ہے، دنیا ان کی ٹھوکر میں نہیں ہے، یہ دنیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ امام ٹھوکر لگائے. سوئلا بات کیا ہو رہی تھی؟ شکریہ بیٹا، یہیں بیٹھا کرو تم. دنیا اتنی حقیر ہے کہ یہ کسی جگہ پہ نہیں آتی. یہ آپ نے بات سنی، بہت تھکایا آپ کو؟ چلیے دوبارہ اسی خطبے کی طرف. امامت کی سطح سمجھیے کیا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو. نہیں کہہ رہا میری سمجھ میں آ گئی، میں اور آپ ایک ہی ہیں، 2-4 فٹ اوپر بیٹھا ہوں بس، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں. مگر آپ کی دعا ہو جائے کہ جو 4-5 لفظ ڈھنگ کے نکل آئے منہ سے. خدا نے کہا محمد مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، دنیا کو حقیر سمجھو. انہوں نے حقیر سمجھا. خدا نے کہا دنیا سے بغض رکھو، نفرت رکھو، انہوں نے نفرت رکھی. اب ایک جملہ میں خدا سے کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کے نظر میں، آپ کی نظر میں پنجتن کی ہمارے اماموں کی اور جناب امیر المومنین کی عظمت کچھ کسی حد تک سمجھ میں آئے. خدایا تجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی, تو نہ تجھے سردی کا لباس چاہیے نہ گرمی کا. خدا تجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے, تجھے آرام کے لیے بچھونا نہیں چاہیے. خدایا تیری اولاد نہیں ہے جس کو تکلیف میں دیکھ کے تو تکلیف میں آ جائے. خدایا تجھ پر موسم کی سختیاں اثر نہیں کرتیں, تجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے. خدایا تیرے سامنے کوئی دشمن آئے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خدایا تیرے سامنے آ کر تجھے کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. تیرے سامنے آ کر معاشرے کے دو کوڑی کے لوگ تیرے خلاف جا کر بات نہیں کر سکتے. تو نے تو وہاں سے کہہ دیا علی دنیا کو حقیر سمجھو, یہ علی تیرا بندہ ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اس کی اولادیں بھی ہیں. تو نے وہاں سے جو حکم دیا لامکاں ہو کر, علی نے اس حکم کو اجرا کیا صاحب مکاں ہو کر. نہیں یہ جملہ ایسا نہیں, اس میں صلوات کیوں نہیں بھیجی آپ نے مولا کی بارگاہ میں؟ خدا نے وہاں سے کہہ دیا نہیں دیکھ سکتا ہوں. علی یہ کرو, کیا علی نے وہ ارادہ جو خدا کا تھا جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, نہیں چھو سکتا, نہیں سن سکتا, نہیں سن سکتا, کسی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. اس نے وہاں بیٹھ کر علی کو حکم دیا, علی ابن ابی طالب پروردگار تو نے حکم دیا جتنی تکلیفیں ہیں وہ تیرے علی نے برداشت کی. یہ علی ابن ابی طالب نے تیرے حکم کی خاطر تکلیفیں تمام برداشت کی. صرف علی ابن ابی طالب نے نہیں, علی کے بیٹوں نے, علی کی بیٹیوں نے, علی کے پوتوں نے, علی کے نواسوں نے, جہاں جہاں تک اولادیں چلی سب نے اس تکلیف کو برداشت کیا, ہر تکلیف کو برداشت کیا تیری خاطر. اب تو قیامت میں علی کی خاطر کیا کرے گا؟ سوال تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ قیامت میں خدا یہ کرے گا, پورے صراط کے آخر میں انتہا میں علی کھڑے ہوں گے اور جہنم کی آگ سے کہیں گے اس کو دبوچ لے, یہ میرا دشمن ہے, اس کو چھوڑ دے, یہ میرا سچا چاہنے والا ہے. یہ ہوا کہاں سے؟ تمہاری سمجھ میں پلے سرات پر جاؤ گے نہیں آئے گا. دنیا میں دیکھو نا, حکم دیا اس نے, علی نے اپنا گھر بار برباد کر دیا. اب وہ خدا علی کے گھر کو اس دنیا میں آباد نہیں کرے گا؟ درود پڑھیں مولا کی ذات پر. لہذا فرمایا ولا وطی الزہر للراکب المتقاعد. علی ابن ابی طالب کسی بیٹھے ہوئے کو جو بھاگ رہا ہو, بیٹھ چکا ہو جنگ میں, اس کی پشت پر بیٹھ کر بھاگنے والا بھی نہیں ہے اور نہ اپنی لگام کو کسی کے ہاتھوں میں دینے والا بھی نہیں ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی عادت نہیں ہے. ولیکن نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, کما قال اخو بنی سلیم یا سلیم, وہ بنو سلیم کے ایک شاعر نے کہا ہے, وَإِن تَسْأَلَنِي وَإِن تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبٌ. علی ابن ابی طالب یعنی عجب متلاطم سمندر ہے, اقیانوس ہے. جب شعر پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک دریا بہا دیا. خطبہ توحید پہ دیں کیا؟ یعنی آپ علی ابن ابی طالب کو بشریت مل جائے سنبھال نہیں سکتی. فرمایا لیکن تم مجھ سے اگر پوچھ رہے نا میرا حال کیا ہے, تو جس طرح سے بنو سلیم کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب اس نے پوچھا, اب یہ جو صیغہ تسألینی, اس کو چھوڑ دیجئے اس کے ترجمے کو کہ کون سا صیغہ ہے, یہ مفرد مؤنث مخاطب کا ہے, غائب کا ہے, باہر تسألینی. مجھ سے جب اس نے پوچھا کہ تیرا حال کیسا ہے, تو میں نے کہا ہاں جو تم نے پوچھا, تو صبور علی ریب الزمانے, زمانے کی نیرنگیوں اور دغابازیوں پر میں صبر کر چکا ہوں. صبر کرنا دو طرح کا ہوتا ہے, اندر سے ٹوٹ چکا ہے انسان. مولا نے یہ نہیں فرمایا میں صبر کر کے ٹوٹ چکا ہوں. صبور علی ریب الزمانے صلیب, میں صبر کر چکا ہوں زمانے کی نیرنگیوں پر, لیکن صلیب ہوں, کسی مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا ہوں. زمانے کی نیرنگیاں علی کو ہلا نہیں سکی. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد علی محمد. تو لہٰذا امامت کے تعلق کو سمجھنا ہے رسالت کے ذریعے سمجھیے. جب تک پچھلے رسولوں کے دو چار واقعات میں آپ کے سامنے بتاؤں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو جب تک جناب امیر کی شخصیت, اور یہ کل بات ہو چکی, امامت یعنی باطن رسول, یعنی رسول کے آپ کو اندرونی وجود کو دیکھنا ہے، باطن کو علی بن ابی طالب کو دیکھیے، رسول خدا کے دل و دماغ اور روح اور نفس کو دیکھنا ہے، حسن کو دیکھیے، حسین کو دیکھیے، یہ مرحلہ ہے ان کا. لہذا اور ایک درود بھیجے محمد آل محمد. بہت شکریہ تمہارا، خدا تمہیں سلامت رکھے، لیکن میں مشکل یہ کہ تمہارا جذبہ قابل دید ہے، خدا تمہیں اسی نعرے کے ساتھ زندہ رکھے، لمبی عمر دے، ماں باپ کو سلامتی عطا فرمائے، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی. جیسا کہ ضرورت پڑی محمد آل محمد. لہٰذا امامت کے بارے میں، بلائیں امام وقت کے ذریعے دور ہوتی ہیں، آپ کی عبادتیں ان کی محبت کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، آپ کو جو پریشانیاں دور ہوتی ہیں ان کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، آپ کو جو ہدایت ملتی ہے وہ امام عصر کے صدقے میں ملتی ہے، جو محبت آپ کی مسلسل بڑھ رہی ہے امیر المومنین کی بارگاہ کے لحاظ سے، جو مسلسل محبت اہل بیت میں آپ کی اضافہ ہو رہا ہے، وہ حضرت حجت کی دعاؤں کے صدقے میں ہوتی ہے. لہٰذا اسی لیے علماء فرماتے ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت بتاتی ہیں کہ جو بھی عمل آپ کا ہے اس کا ثواب ہدیہ کیجیے آپ کس کو؟ حضرت حجت کو. یہ کریم گھرانہ ہے، جو اس کو تحفے دیتا ہے جو اس سے بڑھ کر تحفے جواب میں دیتا ہے. جتنے بھی آپ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، حضرت حجت کو اس کا ثواب ہدیہ کیجیے. گھبرائیے نہیں، مولانا سب امام کو دے دیا تو پاس کیا بچے گا؟ بچا وہی ہے جو امام کو دیا ہے. جو بقیہ سب ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. بھائی آپ امین اللہ میں پڑھتے تو ہیں، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. جس امام کے پاس خدا ہر قسم کی امانت رکھوا رہا ہے تو وہ خدا آپ کی، وہ امام آپ کی امانت میں کسی قسم کی لیت و لال سے کام لے گا؟ کوئی نقص وارد ہونے دے گا؟ اس پر کمی آنے دے گا؟ امام خدا کا امین ہے، امین اللہ. امین الرحمان نہیں ہے، امین الرحیم نہیں ہے، امین الکریم نہیں ہے، امین اللہ. جہاں جہاں قرآن میں اللہ کا لفظ آیا جا کر دیکھیے آپ، اس خدا کا امین ہے آپ کا اور ہمارا امام. لہذا یہ بات، اور پھر اس کے بعد جو مواعظ ہیں آئمہ کے اور نسائیں ہیں، میں تقریر کو ذرا سا بس یہاں تک آپ کو تھکایا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نبی کی کل عبادت پر بات ہوئی تھی نا، کہ آپ کی عبادت کیا ہے؟ آپ نے کہا عبادت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو آپ کی جو لفظ آیا عبادت کا، آپ نے نماز پڑھی، اس لفظ کی شکل بنی نماز کی صورت میں. پروردگار نے کہا کہ کتب علیکم الصیام، روزے واجب میں رکھو، آپ نے روزے رکھے تو وہ لفظ تھا. اب اس کا معنی لوگوں کی سمجھ میں آیا، یہ کل بات ہو گئی تھی اور اس پر کافی گفتگو ہوئی. تو اب پروردگار عالم ہر نبی کے ساتھ اس نے کوئی ایسی چیز بھیجی جو اس نبی کی تصویر بن سکے، ایک لفظ. دوسرے لفظوں میں کہوں، اس نبی کا امتحان اس چیز کے ذریعے لیا گیا. بھائی نوح کا امتحان، معذرت، نوح کے زمانے میں جو کافر تھے ان کا امتحان کشتی کے ذریعے لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ وہ نوح کی مخالفت کرتے تھے، خدا نے کہا کشتی بناؤ، نہیں بیٹھے، تو اگر بیٹھ جاتے تو نوح کے ساتھ ہو جاتے، کلمہ نہیں نہ پڑھتے، لیکن باوجود اس کے کہ کلمہ نہیں پڑھتے کشتی میں بیٹھ جاتے تو بچ تو جاتے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بغض آیا، بغض کی وجہ سے کشتی میں نہیں بیٹھے۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگر وقت بچا تو کشتی نوح پر ضرور بات کریں گے، لیکن کتنی چیزوں پر بات کریں گے، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہوگی۔ آج میں جناب صالح کا قوم ہود کے حوالے سے بات کروں، یہ سورہ شمس، سورہ قمر، سورہ اسراء، سورہ آراف، سورہ ہود، یہ قصہ چار پانچ جگہوں پر آیا ہے جناب صالح کی اونٹنی کا، اور عجیب انداز سے آیا ہے یہ قصہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو قد جاءتکم بینتم من ربکم، روشن دلیل تمہارے رب کے پاس سے آ چکی ہے، سورہ آراف 111 ہے، 111 111، خدا نے کہا کہ قد جاءتکم بینتم من ربکم، اور دیکھو حاضری ناقۃ اللہ لکم آیا فضروح تاکل فی ارض اللہ۔ میں نہیں سمجھتا، پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ شاید منتقل ہو سکے بات، چونکہ اس کے لیے مجھے کافی تفصیل میں بات کرنی پڑے گی، لیکن آپ سمجھ لیں گے، امید مجھے پوری ہے۔ خدا نے کہا دیکھو یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہے اللہ کا ناقہ ہے، چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چڑھتا رہے۔ توجہ کی، اللہ کا ناقہ ہے، زمین اللہ کی ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ کہوں، اللہ کا ناقہ ہے، زمین اللہ کی ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ضرورت تاکل فی ارض اللہ، ولا تمسوها بسون فیأخذکم عذاب قریب، برائی کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھونا بھی مت، اگر بری نیت کے ساتھ چھوا یا خسکم عذاب قریب، دبوچ، خدا نے نہیں یہ نہیں کہا یاتیکم آ جائے گا، کہا یا خسکم دبوچ لے گا عذاب قریب، یعنی خدا کا عذاب اس بات پر نہیں ٹکا ہوا کہ انہوں نے صالح کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، خدا کہہ رہا اس کو بری نیت سے مت چھونا، اگر اس کو بری نیت سے چھوا تو عذاب آئے گا نہیں، یا خسکم عذاب قریب، بہت نزدیک تمہارے عذاب رکھا ہوا ہے اور یہ آ کر تم کو دبو چلے گا۔ پروردگار انہوں نے صالح کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور تو اپنے امتحان کو متوقف کر رہا ہے، موقوف کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، متصل کر رہا ہے، تیرے امتحان کا، عذاب کا دار و مدار جناب صالح کی اونٹنی پر ہے۔ آگے دیکھو، فرمایا سورہ قمر میں ان مرسل ناقۃ فتنۃ لہم فاصطبر فارتقبہم واصطبر، دیکھو صالح ہم ایک ناکہ بھیج رہے ہیں، دیوار پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی اپنے بچے کے ساتھ، یہ اونٹنی اس طبی عمل کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی تھی جس طرح سے ہر جاندار پیدا ہوتا ہے، در پہاڑ پھٹا یہ اونٹنی نکلی، خدا نے کہا یہ اللہ کا ناکہ ہے، پہاڑ پھٹا اونٹنی نکلی، خدا نے کہا اللہ کا ناقہ ہے۔ خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے،
محمد و آل محمد صلوات۔
خدا واقعا دل سے دعا نکل رہی ہے، آپ نے میری محنت کو کم کر دیا، تو کہا یہ اللہ کا ناقہ ہے، بری نیت سے چھونا بھی مت، جانور ہے، خدایا اگر تجھے امتحان دینا تھا تو کسی انسان کو نکالتا، خدا کا شاید جواب آئے، آئے گا ایک انسان جب دیوار شک ہوگی، سورہ قمر میں فرمایا انا مرسل الناقہ فتنہ لہم، ہم بھیج رہے ہیں اس ناقے کو، ہم بھیج رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم بھیج رہے ہیں، فتنہ لہم امتحان کے طور پر، فارتقبہم واصطبر، دیکھو صالح ان کو دیکھتے رہو یہ اس ناقے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پروردگار صالح پیغمبر ہے بھائی، آپ رسول کو چھوڑ کر پنجتن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تو خدا نے سکھایا ہے، خدا صالح کو چھوڑ کر ناقے کی بات کر رہا ہے، اور پنجتن تھے تو انسان، رسول کا خون ان کی رگوں میں، زبان چسا چسا کر رسول نے پروان چڑھایا، کاندھے پر بٹھایا، رسول خدا کی وجود کا نور ان سے ظاہر ہوتا ہے. رسول خدا مباہلے میں ان کو لے کر گئے, آئے تطہیر میں ان کو سمیٹا, سورہ نور میں یہ, آئے نور میں یہ. سرکار جب جانور کے ساتھ خدا اس طرح سے گفتگو کر سکتا ہے ان کے بارے میں, تو ہمیں خدا کے سنت اور راہ و روش پر چلنے دیجئے نا. ہم پنجتن کے بارے میں گفتگو کیوں نہ کریں؟ اب آپ دیکھیے, خیر ابھی اس پہ آیات پڑھی جا سکتی نہیں. کوئی میرا سننے والا کہہ سکتا کہ مولانا یہ آپ نے عجیب قیاس کیا, بھونڈا سا قیاس نہیں, کیونکہ مجمع سمجھ چکا ہے. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا مزید دلائل دے کر. لہٰذا انا مرسل الناقۃ فتنت لہم, امتحان کے طور پہ بھیجیں. فرتقب ہوں وصطبر, دیکھو ہود صالح صبر سے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو, بس ان کو نگرانی کرتے رہو. بچوں کے لیے سرویلنس پہ لگا دو, ان کے اوپر نگرانی کرتے رہو, واچ کرتے رہو ان کو. اچھا نہیں لگ رہا مجھے لیکن بہرحال بچے کہتے ہیں, نگرانی کرتے رہو. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کیا, فناد و صاحبہ ہوں, ایک آدمی کو سب نے مل کر بلایا. فتعاطا فاقر, وہ آیا ایک آدمی اور اس نے آ کر اس اونٹنی کی پونچھے کاٹی. خدا نے اس سے پہلے کیا کہا, دیکھو حاضی ناقۃ اللہ, یہ اللہ کا ناقہ ہے, کل شرب مختصر, ونبئہم کہ اپنے لوگوں کو یہ خبر دو صالح, کون سی, کہ یہ خدا کا ناقہ, نبئہم ان الماء قسمۃ بینہم. خوب توجہ کیجئے گا, پروردگار عالم نے جو ناقہ صالح کو بھیجا نا, تو امتحان یہ رکھا کہ ایک دن یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پانی پیے گی, بقیہ دن تم پینا. خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہارے گھروں میں آ کر جو چیز جس چیز پر منہ مارے کھانے دینا. خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنی دولت دے دینا. خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. بھائی جس دن یہ پانی پیے گی تم زیادہ پانی اٹھا لو اس دن کو دیکھتے ہوئے, کہ فرض کیجئے کہ جمعے کے دن ہمیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے نہر سے, ہم زیادہ پانی اٹھانا کہ جمعے کے دن یہ اونٹنی پانی پیے اور جمعے کے دن کا پانی ہم اپنے پاس ذخیرہ کر کے اسٹاک کر کے رکھ لیں. اتنی کوئی مشکل چیز تو نہیں خدا کہہ رہا تھا, کتنا آسان امتحان تھا. خدا نے کہا نبے ہوں, خدا نے یہ نہیں کہا کل لہم, نبے ہوں سودے, یہ بڑی اہم خبر ہے, نبے ہوں ان کو یہ بتا دو, یہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے کہ اونٹنی ہے, اس کی بے حرمتی کر دی کچھ نہیں ہوگا. نبے ہوں ان کو بتاؤ, ان الماء قسمۃ بین کل شرب مختصر, دیکھو ہر شخص جو پینے آئے گا اپنے وقت پر پینے آئے. تو انہوں نے کیا کیا, فنادو اصحابہم, صاحبہم, صاحبہم ہے اصحابہم نہیں ہے. انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا, پوری قوم صالح نے مل کر قوم ہود نے بلایا. فتعاطا, سب نے گٹھ جوڑ کیا, کانسپریسی کی, سازش کی. فاقر, اس نے کوچے کاٹی, ایڑی کے پاس جو رگ ہوتی ہے وہ کاٹی, بیچاری اونٹنی مظلوم گر پڑی, ذبح کیا. فکیف کان عذابی و نذر, ادھر انہوں نے ذبح کیا, ادھر خدا سورہ قمر میں فرما رہا اسی آیت کے بعد, میرا عذاب تھا کیسا. یعنی اب خدا رکے گا نہیں, ان سے پوچھو میرا عذاب کیسا تھا. خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی خدا کی ہے, ہم اس کو بھیج رہے ہیں, تاکل فی ارض اللہ, زمین خدا میں کھائے گی پیے گی اور اس کے پانی پینے کا ایک دن موجود ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فاقروا, انہوں نے اس کے جب پیروں کو کاٹ دیا. اب یہ سورہ اعراف, فاصبحوا فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں ان پر عذاب بھیجا گیا اور منہ کے بل اوندھے گر گئے, ان کے گھر تباہ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا, یا صالح ائتنا, یا صالح ائتنا ان کنت من المرسلین, اگر تم رسول ہو تو عذاب بھیجو, دیکھو ہم نے تو اونٹنی کھا لی. عذاب صالح نے نہیں بھیجا, خدا کہہ رہا ہے عذاب ہم نے بھیجا, اور ایسا عذاب بھیجا کہ گھروں سے باہر نکلنے کی فرصت نہ ملی. اچھا صالح کی جب مخالفت کر رہے تھے تو کیا تھا, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم, صالح کے جو شہر والے تھے, ایمان والے جو تھے, جو ایمان لا چکے تھے, ان سے ان لوگوں نے کہا جو ایمان نہیں لائے تھے. خدا نے ایک صفت کو بیان کیا, مستکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے. غریب انسان معمولاً نہیں ہوتا ایسا, البتہ ہوتا بھی ہے لیکن بہرحال, مستکبر یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں, عہدے کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, روپے کی بنیاد پر. کچھ لوگ آتے ہیں امام باڑے میں, وہ اگر ڈائریکٹر ہے نا کسی ادارے کے تو امام باڑے میں بھی ڈائریکٹر ہیں, مکے میں بھی جاتے ہیں ڈائریکٹر ہیں, امام حسین کے حرم میں بھی جاتے ہیں ڈائریکٹر ہیں. ان کو نہیں پتا یا نہ ڈائریکٹر کی کوئی اوقات ہے, نہ کسی قطب کی, نہ درویش کی, نہ ابدال کی. امیر مومنین کی زیارت کے آداب میں ایک جملہ ہے, جو جائے گا غیر متکبرین ولا مستکبرین, جو جائے گا علی ابن ابی طالب کی زیارت کو دل سے تکبر کو نکال کر زیارت اس کی قبول ہے. یہ عبد الہی کے پاس آ رہے ہو, مجلس میں آئے ہو, تم ڈائریکٹر ہو گئے اپنے دفتر میں, کتنی بڑی اوقات ہے. تم اگر کسی بڑے عہدے پر ہوگے تم اپنے دفتر میں ہوگے. یہ فرش حسین ابن علی ہے. یہاں کی شرط یہ ہے کہ تخشو اور تذلل کے ساتھ آؤ. لہذا کوئی بڑے عہدے کے صاحب ہیں, مسجد میں دھکا لگ گیا, تمیز نہیں ہے آپ کو, آپ کو تمیز نہیں ہے, گھر میں بیٹھی ہے, مت آئیے حسین ابن علی کی عزاداری پر. گئے کربلا میں, کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے, میں بتاؤں بھی مستکبر کا معنی کیا, متکبر کا, ویل چیئر چلا رہا ہے, مولانا کے پیر میں لگ گئی. تم سے کس نے کہا تھا بھائی کربلا آؤ؟ مولانا تم سے کس نے کہا تھا کہ اپنے نجس وجود کو لے کر یہاں پر آؤ؟ یہ ویل چیئر والا ہے حسین ابن علی کا ظاہر ہے. الحمد کا خدا, الحمد حسین نے کی, حسین ابن علی کے ظاہر کی ویل چیئر میرے پیر پر لگی. مولا یہ آپ کے ظاہر کی ویل چیئر کا زخم ہے, زخم آپ کے ظاہر نے دیا ہے تو اجر بھی آپ دیں گے, خوش ہو. وہ عزاداری ختم ہو رہی ہے آپ کی, آپ بھول جائیے اس عزاداری کو جو میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا. اگر یہ شہر واپس اس عزاداری کی طرف نہیں گیا, واللہ قسم امیر المومنین کی, وہ عذاب نصیب ہوگا. عذاب پتھر نہیں برسیں گے, کیونکہ امت رسول خدا پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو گزشتہ امتوں پر آیا. ولایت تم سے چھین لی جائے گی, اس ولایت حسین ابن علی کے ساتھ ہر نجس سی جا جائے گی, تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا, یہ سزا ملے گی. لے کے جاؤ عزاداری کو اسی جگہ پر کہ جو جس طریقے سے بزرگ عزاداری کرتے تھے, احترام کے ساتھ. فیشن شو میں نہیں آ رہے, یہ پینٹ اس شرٹ کے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ عاشور کا دن ہے, سادے ترین کپڑوں میں آؤ. اپنے آپ کو حسین ابن علی کا خادم سمجھو, سمجھو اس بات کو. نوجوان سمجھے, بال کیسے کٹائیں, جیل کون سی لگائیں, جاؤ کسی فیشن شو میں, آوے کا آوا بگڑ چکا ہے, جہاں تصویروں پہ لڑائی ہو رہی, میرا نام چھوٹا اس کا نام بڑا, کہاں تم ایمان, کس کو ایمان, حسین پر ایمان ہے؟ حسین ابن علی کسی دیہات میں جو ذاکر اگر پڑھ رہا ہوگا 40 واٹ کا بلب لگا کر, نہ جانے کس زبان میں دو آدمی بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس ذاکر کی شفاعت کے ہم سب محتاج ہوں. حسین ابن علی 5-6 ہزار کا مجمع نہیں دیکھ رہے, یہ مجمع نہیں دیکھ رہا حسین ابن علی, واللہ بے خدا یہ ذکر امام حسین کا ہے, صرف یہ امید ہے, ورنہ نہ مجھے اپنی نیت پر امید ہے یا آپ کی دعاؤں پر امید ہے. اس قضیے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھو, یہ ٹائم فلر جملہ نہیں ہے جو میں نے کہا ہے, اس کو اپنے وجود میں اتارو, اور اگر اتارنا چاہو گے تو قدم قدم پر خود حضرت حجت آپ کی مدد کریں گے. آپ کے خیال آئے گا آپ کو یہ کام عزاداری کے احترام کے خلاف ہے, وہ کام خلاف ہے, سمجھیے اس بات کو. درود بھیجیے امیر المومنین کی بارگاہ میں. لہذا قال الذين قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم, وہ جو متکبر تھے نا بڑے غرور والے, انہوں نے جناب صالح کے کمزور لوگوں سے کہا کہ اتعلمون, تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ صالح جو ہے مرسل من ربہ, یہ جو صالح ہماری بستی میں گھوم رہا ہے نا, یہ صالح یہ پیغمبر ہے. کہا کہ اچھا, ان بما ارسل به مؤمنون, صالح کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے. تو ان لوگوں نے کہا جو مستکبر تھے, کہا کہ ان بما آمنتم به کافرون, تم جس پر ایمان, ان تم لوگ جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں, اس پر کفر کیا. تو اب آپ نے سمجھا, اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غرور تھا, یعنی تکبر بڑی بری بیماری ہے, یہ تکبر خدا کی اطاعت سے روک دیتی ہے, یہ تکبر خدا کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے, یہ تکبر نبی سے دور کر دیتا ہے, یہ تکبر امام سے دور کر دیتا ہے, یہ تکبر عبادت سے دور کرتا ہے, یہ تکبر فاقر الناقہ, اور یہ تکبر کہتا ہے کہ ناقے کی پیر کاٹ دو. انہوں نے جیسے ہی کہا کہ ہم اس پر کفر کرتے ہیں کہ جس پر تم ایمان لائے, آیت ہے فاقرو, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم صالح کو نہیں مانتے, اس کے فوراً بعد جملہ ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹے, یعنی ٹھکرایا تھا صالح کو, پیر کاٹے اونٹنی کے. تو ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ نبی کے پیغام کو ٹھکرانے والا نبی کو قتل کرے گا, بلکہ نبی کے پیغام کو ٹھکرانے والا نبی کے انوار کو بھی قتل کر سکتا ہے. لہذا یہی وجہ تھی کہ سیدہ نے فرمایا لیست ناقۃ صالح اکرم منی, صالح کے پاس جو اونٹنی آئی تھی نا خدا کی بارگاہ میں، اس کی عزت مجھ سے زیادہ نہیں ہے؟ کہاں سیدہ نساء عالمین اور کہاں ناقہ صالح؟ تو اب آپ سمجھے کہ نبی کریم کا اگر صالح کا امتحان ہوا ہے اونٹنی کے ذریعے، صالح کے ساتھ محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے اونٹنی کے ذریعے، نبی کریم کا امتحان ہوگا، نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. یہ بتاؤ حسین سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ واقعہ ہو گیا، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے اونٹنی سے ہم کو سروکار ہے، تم کو رسول کے بیٹے سے سروکار نہیں ہے؟ لہذا توجہ کیجئے. میں یہاں پر ایک دو چار جملے اور کہوں. بھائی ہم اس لیے عزاداری میں نہیں آتے، اس میں بدعتیں ہیں. تابوت نکالتے ہیں بدعت ہے، علم بدعت ہے، ذوالجنہ بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، بدعتیں ہیں، اس لیے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے سرکار، کل سے جلوس میں یہ بدعتیں نہیں ہوں گی. ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، علم تابوت ذوالجنہ نہیں ہوگا، ماتم نہیں ہوگا. اب آپ آئیں گے، آپ بلند آواز سے روتے ہیں، یہ بدعت ہے. اچھا ہم دھیمے روئیں گے. اب آپ آئیں گے، بھائی آپ نے خود قتل کیا تھا تو یہ ہے غلط، تو اب آپ خود یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. سرکار رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں. رسول کا رشتہ بیٹے اور باپ کا تھا حسین کے ساتھ، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں. اچھا وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس نے حسین کو قتل کیا اس پر لعنت؟ نام کے بغیر لعنت تو کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، خداوند تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اس پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، جو رسول کو اذیت دے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے سورہ احزاب کے مطابق. تو پہلے طے کر لو. ہم نہیں کہتے صاحب آپ حسین کے جلوس میں آئیے، مولا کی عزاداری کیجئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ طے کیجئے کہ حسین کے قاتل نے حسین کو قتل کر کے رسول کو اذیت دی کہ نہیں دی. اگر نہیں دی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر اذیت دی ہے تو خدا لعنت بھیج رہا ہے. خدا کی سنت ہے کہ قاتل حسین پر لعنت بھیجی جائے، رسول خدا کو جس نے اذیت دی اس پر لعنت بھیجی جائے. اچھا آپ جلوس میں نہیں آئے، نہیں آئیے. عاشور کے دن حسین کی برسی تو ہو سکتی ہے آپ کے مطابق سرکار. قرآن پڑھ کے بچوں سے کہیے رسول کا بیٹا آج مرا تھا. اب کسی نے مارا ہمیں نہیں پتا، لیکن حسین کو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن اپنے گھر کے ایک مردے کی طرح سمجھ کر سورہ یاسین تو پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہو؟ یعنی اس قدر عجیب مسئلہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ اپنے مردے کے لیے تو قرآن خوانی کر لیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے لیے ماتم نہ کیجئے، آپ گریہ مت کیجئے، سب بدعت مان لیا. قرآن پڑھنا تو مردے کے لیے باعث ثواب ہے، اچھے عمل کر کے بھیجنا تو باعث ثواب ہے. یہ بچوں کو بٹھا کے گھروں میں یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ یہ کہیے کہ جس نے رسول کے بیٹے کو قتل کیا، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی لباس میں ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس پر لعنت ہے. خدا فن تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو سرکار یہ آپ دیکھیے کہ ہم نے جناب سید الشہداء کو ایک اور سنت، اور اگر آپ سنت کی بات کریں تو چلیے رسول خدا، البتہ اگرچہ سنت سے ثابت ہے کہ رسول خدا نے حسین پر گریہ کیا، واضح سنت سے ثابت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں نہیں ہے ثابت. فرض کیجئے نہیں ہوا ثابت. خدیجہ اور ابو طالب کا تو سوگ منایا تھا، یہ تو سنت ہے. سرکار ابو طالب کی وفات پر تو آپ سوگ منا لیا کیجئے، آپ جناب خدیجہ کی وفات پر تو سوگ منائیے. عام الحزن کہا، حزن کا سال کہا، غم کا سال کہا. یہ رسول خدا کی شخصیات کو، جو رسول خدا سے شخصیات جس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، ان سے جڑنا سیکھیے، گھبرائیے نہیں. میں آپ سے کسی کو نہیں کہہ رہا کہ کسی کو معین کریں کیا کریں، اور بات پھر چلی جائے شخصیات میں، ایک بحث گیرودار شروع ہو جائے. جس نے مولا حسین پر ظلم کیا، چلیے اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، کہیے اگر مولا حسین کے قاتل سے رسول خدا ناراض ہیں تو ہماری اس پر لعنت. ارے یہ تو کہہ دو کم از کم. خدا قرآن میں کہہ سکتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے، تم یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ اگر حسین کے قاتل نے رسول کو اذیت دی تو اس پر لعنت، راضی رہنے والوں پر لعنت، خوش ہونے والوں پر لعنت، جس نے گھوڑے پر لگام کسی اس پر لعنت، جس نے گھوڑے پر زین رکھی اس پر لعنت. یہ لعنت رسول سے آپ کی محبت کو ثابت کرتی ہے. حسین ابن علی تو ایک ذریعہ ہے کہ سمجھا جا سکے آپ رسول کو کتنا سمجھ پائے. درود بھیجو محمد، بیٹا گلاس دیجیے. لہٰذا آپ امیر المومنین کے پوتوں کو اور نواسوں کو دیکھیں کربلا کے میدان میں، جو یہاں کے مطابق ہے وہ آج جس شہزادے کی شہادت پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہا گیا، حضرت امام مشتبہ کا فرزند برومند حضرت قاسم ابن الحسن، حسین ابن علی کے ساتھ جتنے بھی شہید ہیں مولا کے ساتھ، خصوصاً جو بنی ہاشم کے، حضرت ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب قاسم، ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ یہ فاطمہ زہرا کے پوتے ہیں، خون فاطمی ان کی رگوں میں، اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک الگ فضیلت ہے. بہرحال عزیزان گرامی، جب شب عاشور مولا حسین نے چراغ جلایا اور گفتگو کی، اور جو گفتگو آپ کے سامنے وہ شب عاشور انشاءاللہ پیش کروں گا، چراغ بجھایا، جب دوبارہ جلایا تو دیکھا سب کے سب جوں کے توں بیٹھے ہیں. اصحاب نے ایک کے بعد ایک خطبے دیے، کچھ رشتہ داروں نے بھی خطبے دیے مختصر سے، اور مولا نے فرمایا کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے. جب سب اس پر تیار ہوئے، بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ پھر مولا حسین نے اپنے تمام اصحاب کو ان کے درجات دکھائے تھے جنت میں، اور وہ تمام کے تمام واقعات بتائے تھے جو موت کے بعد پیش آنے تھے. پہلے امتحان لیا اور پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام مدارج جن کو بتائے. لہذا اصحاب امام حسین کو کہا جاتا ہے مستمیت، یعنی موت کو طلب کرنے نکلے تھے میدان میں، یہ موت کے طلبگار تھے، اس طرح سے انہوں نے جنگ کی. قاسم نے گفتگو کی کہ چچا جان، میرا نام شہیدوں میں ہے، تاریخوں میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں علماء کہ مولا نے فرمایا اس نقل کے مطابق کہ تمہارا نام ہے، اور جو چھوٹا بھائی ہے ہمارے الفاظ میں شیرخوار، اس کا بھی نام ہے. اب جناب سید الشہداء نے ایک دفعہ نہ جانے کس غرض سے، شاید اس لیے کہ ہم تک جناب قاسم کی فضیلت پہنچ سکے اور امام حسن مشتبہ کی عظمت پہنچ سکے، قاسم سے پوچھا کہ کیف الموت عندک، موت تمہاری نظروں میں کیسی ہے؟ قاسم نے جواب دیا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. دیکھیے، انسان اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اس نے موت کا بھی مزہ چکھا ہو اور شہد کا بھی مزہ چکھا ہو، تب مقایسہ اور موازنہ ہوتا ہے. قاسم ابھی تک مرے نہیں ہیں تو کیسے کہہ دیا کہ احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم کی رگوں میں خون امام حسن مشتبہ کا سید الشہداء سے متصل ہے. جو شخص ولایت سے متصل ہو جائے جناب قاسم کی طرح، اس کے لیے بھی برزخ تمام کی تمام سامنے آ جاتی ہے. یہ جملہ اشارہ ہے اس بات پر. صبح عاشور آئی، ایک ایک کر کے امام حسین کے انصار و یار و یاور گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، جناب علی اکبر کی قربانی سے ابتدا ہوئی. لگتا یہ ہے کہ پہلے انہوں محمد گئے، اولاد عقید اور اولاد جعفر گئی، اور پھر اس کے بعد سادات فاطمی میں اولاد امام حسن کی باری آئی. مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے مقاتل کو دیکھ کر. ایک دفعہ قاسم آئے اور انہوں نے چچا سے اجازت لی. اس سے پہلے مقتل کے الفاظ کے مطابق، اس سے پہلے کہ امام حسین اجازت دیتے، ایک عجیب کام کیا امام حسین نے جو کسی کے ساتھ نہ کیا. فاعتنق وبکیا حتی غشی علیہما، جناب سید الشہداء نے قاسم کو بھیج کے گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے اتنا روئے کہ غش آ گیا، بے حال ہو گئے. دیکھیں، قاسم کے رونے کی وجہ میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین ابن علی امام وقت ہے. حسین کے رونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب جا کر اطراف کے واقعات کو دیکھا تو سمجھ میں یہ آیا. اپنے ذہن کے حساب سے کہہ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، لگتا یہ ہے کہ جب گلے لگایا ہوگا نا قاسم کو، تو جو کریم شخص ہوتا ہے نا، کریم اور رحیم، جب وہ خصوصاً اپنے بھائی یا بہن کے یتیم بچوں کو دیکھے نا، تو بڑا گریا کرتا ہے. ہم اور آپ اگر اپنے کسی نزدیک دوست کے بچے کو دیکھیں, خدا نہ کرے یتیم ہو چکا ہو, چھوٹا سا ہو, تو اس کو گلے لگائیں گے, پیار کریں گے, گریہ آئے گا, اس کے باپ کی باتیں کریں گے, تو لگتا یہ ہے کہ امام حسین کو حسن مشتبہ یاد ہے. اور ایک دفعہ امام حسین نے گلے لگا کر بھیج کے خوب گریہ کیا, غشیہ علیہما افاقہ ہوا. راوی جو لکھتا ہے جملہ, راوی یہ لکھتا ہے یزید کی فوج کا جو مقتل کے مطابق کہ فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم, اب خیمے سے ایک نوجوان بچہ نکلا جس کی مسیں ابھی تک بھیگی نہیں تھی. اور اس نے اگلا جملہ یہ لکھا کانہ شقت بدر, لگتا ہے چودھویں کا چاند تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس قاسم کو دیکھ کر دشمن کا راوی کہے چودھویں کا چاند کا ٹکڑا نکلا, جناب فروہ اور رباب اور جناب زینب نے کس طرح سے رخصت کیا ہوگا؟ اب شاید آپ کی سمجھ میں کسی حد تک آ چکا ہو کہ حسین نے گلے لگا کر کیوں گریہ کیا. بس ایک دفعہ قاسم نے شمشیر حمائل کی, تیار ہوئے, فرس کی طرف, گھوڑے کی طرف جانا چاہتے ہیں. مقتل کے الفاظ ہیں فانقطع شسع نعلیہ, کہ قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. جس ڈوری سے, چمڑے کی ڈوری سے جوتے کو باندھا جاتا ہے, وہ تسمہ ٹوٹ گیا. قاسم جھکے کہ اپنے جوتے کے تسمے کو باندھے, حسین ابن علی لگتا یہ تیزی سے آئے اور آ کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا. میں کہوں گا مولا کتنی محبت ہے اپنے یتیم بھتیجے سے کہ حجت خدا فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی راکب دوش رسول جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھے. میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر بعد جب قاسم کا لاشا اٹھا کر نہ. ایک دفعہ قاسم میدان میں گئے, تواریخ میں موجود ہے کہ ازرق شامی کے اپنے اس نے تین بیٹے بھیجے, بڑے پہلوان تھے, ایک کے بعد ایک جناب قاسم نے سب کو واصل جہنم کیا, ازرق شامی کو واصل جہنم کیا. جب ان چار پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا, اب شہزادے پر کئی پہر کی پیاس اور بھوک کا عالم طاری ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, ہر طرف سے حملہ کیا گیا. جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اس نے فروہ کے چاند پر تلواروں کو رس مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزوں کو مارا. اب قاسم ابو البدن مشت زین پر سنبھل نہ سکے, ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے. یا اماں ادرکنی, آپ سمجھے کیا ہوا؟ قاسم نے یہ نہیں کہا اے مولا ابا عبداللہ, قاسم کو اتنی محبت تھی, کہا چچا جان میری خبر لیجیے. مقتل کے الفاظ ہیں فحمل علی القوم کلیس الغضبان, ایک طرف سے لگتا ہے عباس نے حملہ کیا, ایک طرف سے حسین نے لشکر پر حملہ کیا. فحمل علی القوم کلیس الغضبان, بفرے ہوئے شیر کی طرح سے حسین نے لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو قاسم کے سرحانے پہنچے تو دیکھا کہ بھتیجہ دم توڑ چکا. قاسم کی لاش پر آ کر حسین نے قاسم کے مصائب نہیں پڑے, یہ مولا حسین کے مصائب ہیں. یہ وہ جملہ ہے کہ جب آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کے درس سے پہلے ذاکر مجلس پڑھتا تھا, جناب قاسم کے یہ مصائب پڑھتا تھا, تو آیت اللہ فرماتے تھے کہ مصائب قاسم کے بعد یہ جملہ مت پڑھا کرو, میرے دل میں سننے کی تاب نہیں. میں کہوں گا قبلہ آپ کے دل میں سننے کی تاب نہیں ہے, حسین نے برداشت کس طرح سے کیا. بس ایک دفعہ لگتا یہ ہے کہ حسین قاسم کی لاش پر بیٹھے اور یہ کہا یعذب اللہ علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک. بیٹا قاسم تیرے چچا پر کتنا دکھ کا وقت ہے, کتنا کٹھن مرحلہ ہے حسین پر کہ تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو مدد کے لیے پکارا جب تجھے مدد کی ضرورت تھی, ارے چچا نہ آ پایا, جب آیا تو میری مدد تجھے فائدہ نہ دے سکی. قاسم کا لاشا خیمے میں گیا, مجھے نہیں پتا مولا بیوہ بھاوج کو تسلی کیسے دو گے, کس طرح سے خیمے.
مہندی